الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیے گا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. محترم، آج ان مجالس اعضا کے سلسلے کی آخری مجلس ہے. ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ماہ ربیع الاول کا مہینہ تمام عالم اسلام اور عالم انسانیت کے لیے باعث خیر و برکت اور باعث امن و امان و سلامتی قرار پائے، اور دکھی انسانیت، ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والی انسانیت جو امن و امان کا دن دیکھنا چاہتی ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق ظہور کا دن، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ظہور امام علیہ الصلاۃ والسلام میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو امام کے وجود پر نور سے عالم انسانیت اور ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مومن کرام، سورہ جمعہ کی دوسری آیت کی روشنی میں کہ جس کا عنوان یہ قرار پائے گا کہ بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی ترین اہداف، تقریباً روزانہ ہی آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، کہ اس ترجمے میں بھی آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہدف ہے وہ اللہ کے کلام سے آشنائی پیدا کرنے کے بعد، کلام خدا سے مانوس ہونے کے بعد، اسی روحانی، معنوی اور ملکوتی کلام کے ذریعے جو نور ہے، وحی الہی ہے، پیغمبر اکرم اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اور انسانوں کے نفس کا تزکیہ کریں. جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک انسان ظاہری جسم و بدن کے ساتھ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، یعنی یہاں تک کہ حدیث قدسی میں یہ تک ملتا ہے کہ اگر انسان حدث اصغر یا اکبر کے فوراً بعد اگر جو ہے وہ طہارت نہ کرے، یا جیسے ہی طہارت ٹوٹے اس کے فوراً بعد اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ نہیں کرتا ہے، تو اس نے خدا پر ظلم کیا ہے. تو جب جسم و بدن کی ظاہری طہارت کی اتنی تاکید اور اتنی اہمیت ہے، تو اب انسان کے اندر کی طہارت، نفس کی طہارت، روح کی طہارت، قلب و دل کی طہارت، کہ جو قلب و دل اور انسانی روح جو ہے وہ کتنا محترم ہے، کتنا مقدس ہے، کہ حرم امن الہی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، خدا رحمان کے عرش سے تعبیر کیا جا رہا ہے، تو اس کی طہارت و پاکیزگی یقیناً جو ہے وہ ظاہری طہارت کی نسبت کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے. یہ پہلا ہدف ہے. اور دوسرا ہدف یہ ہے کہ عالم انسانیت کو تعلیم اور تربیت کے زیور سے انہیں جو ہے وہ مزین کیا جائے. تعلیم اور تربیت، تعلیم اور تربیہ جو ہے وہ گرچہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن اسلام میں یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہونے کے باوجود آپس میں جڑی ہوئی بھی ہیں. یعنی تعلیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی تربیت ہو, یعنی آپ ان تعلیمات کو قبول کرنے کے بعد ان تعلیمات پر عمل کریں, ان تعلیمات کو سمجھنے کے بعد ان پر آپ عمل کریں. کہ جیسے سورہ والعصر کی بھی ایک دن آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر. بہت عظیم پیغام ہے اس آیت میں سورہ والعصر میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ عصر کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہیں, اس گھاٹے اور نقصان سے صرف وہی افراد محفوظ رہ سکتے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئیں اور اعمال صالحہ کو بجا لائیں. تو ایمان بغیر علم و معرفت کے ممکن نہیں, یعنی علم حاصل کرنے کے بعد, معرفت اور بصیرت کو حاصل کرنے کے بعد اب اپنے اس علم پر عمل کریں. العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. جاننے والا بغیر عمل کے, عالم بغیر عمل کے, یعنی جس کے پاس جو بھی علم ہے وہ اس علم پر اگر عمل نہیں کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے درخت ہے مگر اس پر پھول اور پھل نہ آئیں. تو لہٰذا جو ہے وہ جو انسان صاحب علم و معرفت ہوگا اور با عمل بھی ہوگا, یعنی اس نے عمل کے ذریعے اپنی تربیت کی ہے, اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہے, تو یہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے گھاٹے اور نقصان سے محفوظ رہ سکیں گے. اب آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگرچہ یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے, تو اب کانو کی ضمیر یہ بتا رہی ہے کہ پیغمبر اکرم ایک قوم, ایک ملت اور ایک سماج اور معاشرے کی تعلیم و تربیت اور تہذیب نفس کے لیے آئے ہیں, کسی فرد واحد یا ایک قوم کے لیے نہیں آئے ہیں. لہذا کیونکہ پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت قیامت تک رہنی ہے اور کتاب خدا بھی آخری کتاب ہے, یہ دین و شریعت بھی کتاب یعنی قرآن مجید کی شکل و صورت میں آخری کتاب, آخری دین اور آخری شریعت ہے. لہٰذا گویا کہ اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ پیغمبر اکرم اسی امت اور قوم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ایک نئی امت میں, ایک نئی قوم میں, کہ یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے, اب اللہ تعالیٰ انہیں کھلی ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے. لہٰذا اسی امت محمد کے لیے جو کھلی گمراہی میں مبتلا تھی, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ اے محمد کی امت, تم نے دین مبین اسلام کے ذریعے اپنی تربیت کی ہے, پیغمبر اکرم سے علم حاصل کیا اور پھر اپنی تربیت بھی کی, کہ تم بھی پیغمبر اکرم کے ساتھ مل کر دین مبین اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ میں حصہ لیتے ہو, تمہیں دین مبین اسلام کی معرفت اور بصیرت حاصل ہے, دین تمہاری نظر میں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ تم نے اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا ہے, بلکہ جس طرح نبی اکرم جو ہے وہ دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرتے رہے, تم بھی جو ہے وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے بچاتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. اسی لیے کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ پیغمبر اکرم اس لیے آئے ہیں کہ اس گمراہ امت کو اسی امت ہی پر برقرار رکھتے ہوئے ایک نئی امت میں تبدیل کریں, ایک ایسی امت جو پچھلی امت کے بالکل برعکس ہو, کہ اس نے ایک انقلاب اپنے اندر لائی ہو, ایک مکمل تبدیلی جو ہے وہ وجود میں لائی ہو, کہ بدترین اور گمراہ ترین قوم کے بجائے جو ہے وہ بہترین امت کہلانے کی مستحق قرار پائے. ایک صلوات بھی دیجیے گا. لہذا تعلیم و تربیت اور تہذیب نفس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ مکہ معظمہ کی تکلیف دہ جبر و تشدد پر مشتمل آپ 13 سالہ زندگی کے بعد جب آپ نے مدینہ منورہ میں ایک 10 سالہ زندگی کا آغاز کیا ہے, تو اگرچہ مدینہ منورہ آتے کے ساتھ ہی آپ پر جنگیں مسلط ہوئیں, لیکن آپ دیکھیں آپ نے جو ہے وہ ایک آخری اور اہم ترین قدم اٹھایا, اور وہ کیا تھا کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا, باقاعدہ نظام وضع کیا, انہیں قوانین دیے, اور ساتھ ہی آپ نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی حکومت قائم کر دی, اور پھر غدیر خم کے میدان میں یہ حکومت جو ہے وہ مولا علی کے سپرد کر دی. لہذا یہ بہت ہی مختصر خلاصہ ہے نبی کریم کی بعثت نبوت کے بنیادی ترین اہداف و مقاصد کا. آئیے آج جو اس سلسلے کی آخری مجلس ہے تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ اس آیت میں ایک مسلمان اور مؤمن کو ایمان کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, تہذیب نفس اور ایک خالص عقیدہ رکھنے کے اعتبار سے ایک مومن کو کس مقام پر ہونا چاہیے, وہ یہ اس آیت میں ہمیں میسیج دیا جا رہا ہے, پیغام دیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے رسول کہہ دیجئے کہ میں جو سردار انبیاء ہوں, سید الانبیاء ہوں, رحمت للعالمین ہوں, اول ما خلق اللہ نوری کی سند رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا, لیکن میں بھی بندگی کے اس مقام پر ہوں, اطاعت کے اس مقام پر ہوں, اور میں آیا ہوں تمہیں یہی تمام چیزیں بتانے کے لیے, سکھانے کے لیے, اور ان چیزوں کی تعلیم و تربیت دینے کے لیے کہ میری طرح تمہیں بھی ایسا خالص ایمان و عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تم بھی یہ کہہ سکو میری طرح کہ ان صلاتی, بے شک میری نمازیں, و نسکی, میرے تمام کے تمام اعمال, بلکہ صرف عبادتیں اور اعمال ہی نہیں, و محیایا و مماتی, میری حیات و زندگی اور موت, للہ رب العالمین, میری پوری زندگی, یہاں تک کہ اس زندگی کا خاتمہ جس موت پر ہوتا ہے, تو اول سے لے کر آخر تک اور اس پوری زندگی میں میں نے جتنے بھی عبادتیں اور اعمال انجام دیے ہیں کس کے لیے کیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے. لہذا آپ دیکھیے کہ اس آیت میں ہمیں خالص ایمان اور خالص نیت رکھنے کی تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے کہ قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں اس حوالے سے کہ الا للہ الدین الخالص. یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ خالص دین ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہی انسان قابل قبول ہے کہ جس کا دین خالص ہو, کہ جس کے عمل میں, جس کی عبادت میں خلوص پایا جائے, یعنی ملاوٹ نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ حساسیت اس حد تک ہے کہ ایک روایت کے مطابق آج کی شب جو ہے وہ شب شہادت حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس حوالے سے جو ہے میں ایک مختصر سا واقعہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فروع کافی کی 3ری جلد کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے حسن وشا, حسن وشا. کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کو سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا, تو آپ جو ہے وہ وضو کرنے کی تیاری کر رہے تھے اور پانی کا ظرف و برتن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا. میں آگے بڑھا اور میں نے چاہا کہ امام کی خدمت کے عنوان سے جو ہے وہ میں وضو کرنے میں آپ کی مدد کروں, آپ کی خدمت کروں, اور جو ہے وہ آپ کے دست مبارک پر میں پانی ڈالوں تاکہ آپ وضو کریں. تو اب آپ دیکھیے آگے بڑھ کر پانی آپ کے ہاتھ پر انڈیلنے کی کوشش کی تاکہ وضو کرنے میں آپ کی مدد کر سکوں. امام رضا علیہ السلام نے مجھے منع کیا, اے حسن تم ایسا مت کرو. میں نے عرض کیا کیوں, مجھے پانی ڈالنے سے آپ کیوں منع فرما رہے ہیں, کیا آپ نہیں چاہتے کہ مجھے بھی ثواب ملے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک آپ کے شاگرد ہیں, یعنی طبقہ خواص سے آپ کا تعلق ہے, ایک عام مومن نہیں ہے, شاگرد ہیں امام کے, تعلیم و تربیت امام سے لے رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھی ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے کہ اس نقطے کی گہرائی تک پہنچ سکے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ثواب, امام فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک عمل کو تم ثواب سمجھ رہے ہو اور میں اس سے روک کر تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے, اور وہ بھی کیسا گناہ. اب آپ دیکھیے کیسا گناہ. حضرت نے فرمایا تمہیں ثواب تو ملے گا لیکن میں گناہگار ہو جاؤں گا. اب امام گناہگار ہوں اور اس کو جو ہے وہ ثواب ملے, جی کیا مطلب ہے؟ دیکھیں بظاہر جو ہے وہ ذہن پریشان ہو رہا ہے نا, تو مسئلہ ہے کہ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں تمہاری نیت جو ہے وہ ثواب کی ہے, اور اللہ تعالیٰ مومن کو جو ہے وہ اس کے نیت پر جو ہے وہ ثواب دیتا ہے. لیکن تم یہ تو دیکھو کہ تم اگر ثواب لینا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے تمہیں ثواب ملے گا, لیکن میں گناہگار ہو جاؤں گا, تمہارا عمل تمہارے لیے, لیکن یہ عمل جو وضو کرنا ہے یہ میرا عمل ہے نا, مجھے کیوں گناہ ملے گا؟ اب آپ یہ دیکھیے, میں نے عرض کی ذرا وضاحت کیجیے کہ مجھے ثواب مل رہا ہے, ایک ہی عمل ہے لیکن میں جو ہے وہ مجھے ثواب ملے گا اور آپ کو گناہ ملے گا, وہ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے خدا کا کلام یہ نہیں سنا؟ دیکھیں یہ ہے قرآن ناطق کا مطلب, یہ ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو, اہل ذکر سے پوچھو. قرآن کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ ذکر ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو ذکر سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے. تو اب جو ہے وہ اہل قرآن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے, میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا یشرك بعبادت ربه احدا, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو, کسی کو بھی شامل نہ کرو, شریک نہ کرو. میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں جو عبادت ہے, وضو کرنا عبادت ہے, اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرنا عبادت ہے, اور خدا کے حکم کے مطابق کسی کو اس کی عبادت میں اپنا شریک نہیں کر سکتا, اور عبادت میں شریک کرنے والا کیا کہلائے گا؟ مشرک, یعنی شرک کرنے والا. شرک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شریک کرنے والا, شامل کرنے والا. تو اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے, اس میں کوئی اور شامل نہ ہو. لہٰذا وضو کرنا کیونکہ عبادت خدا ہے, تو مجھے وضو کرنا چاہیے, نہ کہ اس وضو کی عبادت میں کسی اور کو بھی میں شریک کر لوں اور شامل کر لوں اور اس اللہ کی اس آیت کی میں مخالفت کروں کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک اور شامل نہیں کرنا. ایک صلوات بھیج دیجیے گا. اور مومنین کرام, اسی میں ہمیں جو ہے وہ ایک اخلاقی اور تربیتی نقطہ بھی جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بقیہ معصومین علیہ السلام نے بھی اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کو خود انجام دے. نہ صرف یہ کہ اپنے کاموں کو خود انجام دے, کسی کو زحمت اور تکلیف نہ دے, بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے کے کاموں کو انجام دے. البتہ اس طرح کے کام نہیں جو اس واقعے میں ہم نے سنا, آپ مدد کریں دوسروں کی, آپ جو ہے وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, دوسروں کی خدمت کریں, خصوصاً والدین. کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کو انجام دینے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, مگر والدین کے ساتھ کی جانے والی نیکی کے ذریعے انسان انتہائی سرعت و تیزی کے ساتھ خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق الناس, لیکن والدین کے حقوق ان دونوں حقوق کے درمیان میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اپنے حقوق سے مشتق کیا ہے, یعنی والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے, ان کی جو عظمت ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو مکمل طور پہ, بالکل مکمل طور پہ حقوق الناس میں شمار نہیں کیا ہے, بلکہ جو ہے وہ اپنے حقوق سے قریب کیا ہے. کیونکہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ ایک آیت نہیں ہے, متعدد آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ بلا فاصلہ والدین کا ذکر کر رہا ہے. یہ ہے والدین کی شان, عظمت اور بزرگی. یہاں تک کہ وسائل الشیعہ, غالباً وسائل الشیعہ میں یہاں تک ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عرش الہی پر جو اللہ تعالیٰ کا جو دین نظام کا جو سسٹم ہے, جسے ہم کہتے ہیں لوح محفوظ, کہ لوح محفوظ ہی سے سارے صحیفے جو ہے وہ اتارے گئے ہیں اور نازل کیے گئے ہیں, تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کا پہلا جملہ جو ہے وہ اللہ کی توحید کے بارے میں ہے. لوح محفوظ کا پہلا جملہ یہ ہے کہ انی لا الہ الا انا, کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے, میں ہی معبود ہوں. اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے وہ والدین کے بارے میں ہے. وہ کیا جملہ ہے کہ میں ہر اس انسان سے راضی ہوں کہ جس سے اس کے والدین راضی ہیں. یہ لوح محفوظ کا دوسرا جملہ ہے توحید کے اعلان کے بعد. تو یہ ہے والدین کا مقام و مرتبہ. بہرحال لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے انسانوں کی خدمت کرے. لیکن ایک اصول اور دیا قرآن نے کہ دیکھیں بالکل اسی طرح جیسے اس واقعے میں ہے کہ وہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں ثواب حاصل کروں گا. امام فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو ثواب ملے گا لیکن یہ عبادت میں جو ہے وہ شریک اور شامل ہونا قرار پائے گا, لہٰذا میں گناہگار ہو جاؤں گا. یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں تمہیں منع کروں, اور لہٰذا جب تمہیں پتہ چلے گا تو اب تمہیں بھی جو ہے وہ روکنا پڑے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کسی کی خدمت کریں مدد کریں, لیکن اس کا بھی ایک اصول ہے. وہ اصول کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وتعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی و پرہیزگاری کے کاموں میں. جو بھی نیک کام ہیں تقوی اور پرہیزگاری کے کام ہیں ان میں تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو. لیکن ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, لیکن دو طرح کے کاموں میں کبھی بھی مدد نہیں کرنا. وہ دو طرح کے کام کیا ہیں؟ گناہ کے کاموں میں اور دشمنی کے کاموں میں. گناہ تو واضح ہے, دشمنی کا مطلب کیا ہے کہ مثلا جو ہے وہ آپ کسی کے ایک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کام ایسا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا تو اس کام کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کی دشمنی جو ہے وہ آپ کو مول لینی پڑے گی. یعنی آپ جو ہے وہ کسی کا کام کر رہے ہیں لیکن یہ کام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ دو کے درمیان جو ہے وہ دشمنی وجود میں آ جائے گی, تو آپ جو ہے وہ پھر ایسے کاموں میں جو ہے وہ شامل نہ ہو. لہذا کوئی بھی ایسا کام ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ کہیں اس سے جو ہے وہ دشمنی تو نہیں ہو جائے گی. میں جو ہے وہ ایک کام سمجھ رہا ہوں کہ یہ نیک ہے, مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نیک کام کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ دو مومنین کے درمیان جو ہے وہ دشمنی پیدا ہو جائے. مثلا کیا, مثلا فرض کریں کہ ایک مثال لے لیتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ ہمارے بیٹے کی یا ہماری بیٹی کے لیے جو ہے وہ رشتہ تلاش کریں, اور جناب جو ہے وہ اب میں تلاش میں لگا, میں نے کوششیں کی, بھاگ دوڑ کی. شادی کروانا بہت ہی عظیم خدمت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث روایات میں لکھا ہوا ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ شادی کروانا تو نیک کام ہے, میں جو ہے وہ ایک گھر کو آباد کرنے جا رہا ہوں, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس لڑکے کا رشتہ میں لڑکی کے لیے دینا چاہ رہا ہوں یا لڑکی کا رشتہ لڑکے کے لیے دینا چاہ رہا ہوں, ان دونوں میں سے کسی ایک میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی یقینی طور پہ متاثر ہوگی. ایک ایسی کمی ہے, ایک ایسا عیب ہے, لڑکا یا لڑکی ایسی برائی میں مبتلا ہے کہ یہ زندگی کی گاڑی اور ازدواجی زندگی جو ہے وہ نہیں چل پائے گی. لہٰذا آپ دیکھیں کہ نیک کام ہے لیکن کیونکہ جو ہے وہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ آپس میں جو ہے وہ نوبت جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں تک پہنچے گی اور ہو سکتا ہے کہ طلاق کی بھی نوبت آ جائے, لہٰذا کہا کہ جناب یہ نیک کام تو ہے مگر اس میں جو ہے وہ دشمنی کا عنصر موجود ہے, لہٰذا آپ جو ہے وہ یہاں یہ شادی جو ہے وہ نہ کروائیں. اسی لیے جو ہے وہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ غیبت, قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. تو کیا کوئی انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا؟ نہیں. غیبت کرنا ایسا ہی ہے. لیکن یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ جناب ہم اپنی لڑکی کی شادی وہاں کرنا چاہتے ہیں, اس گھر میں ہم اپنے لڑکے کی شادی اس فلاں گھر کی جو ہے وہ لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں معلوم, آپ کی جان پہچان ہے لہٰذا ہم آپ کے پاس آئے ہیں, آپ بتائیے. تو اب اگر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لڑکا اور وہ لڑکی جو ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ازدواجی زندگی نہیں چل سکے گی, تو اب آپ جو ہے وہ اپنی زبان کو کھولیں, آپ ان دونوں گھرانوں کو تباہ ہونے سے بچائیں اور آپ بتائیں یا تو اس لڑکی کے بارے میں یا اس لڑکے کے بارے میں کہ جناب جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے اور جو ہے وہ اس عادت و اتوار کی وجہ سے یہ ازدواجی زندگی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ غیبت نہیں ہے, یہ وہ سچ ہے, یہ وہ سچ ہے کہ جو وہ والا سچ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دشمنی ہوگی, نہیں, آپ اس سچ کے ذریعے حقیقت میں جائے بہت بڑی نیکی کرنے جا رہے ہیں اور دو خاندانوں میں متوقع دشمنی کو جو ہے وہ آپ اس کا سد باب کرنے جا رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دیجیے گا. لہذا مومن کرام, بس میں خلاصے کے طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہے دین مبین اسلام کی وہ تعلیمات اور وہ تربیت کے اصول کہ اگر ان پر ہم عمل کریں, عمل کب کریں گے, اطلب العلم من المهد الى اللحد, بڑے ہونے سے پہلے بچپنے ہی میں, جیسے ہم بچپن نرسری ہی سے جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کا آغاز کر دیتے ہیں, تو بچپنے ہی سے جو ہے وہ ماں کی گود سے گور تک قبر تک علم حاصل کرو. ہم اگر جو ہے وہ علم کا سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے تو یہ والا بچپنے والا علم جو ہے وہ پھر جب جوانی تک رہے گا اور آخر تک رہے گا, تو یہی تعلیم و تربیت کا نظام و سسٹم اس امت میں ہمیں تبدیل کر دے گا جو امت اور رسول خدا تشکیل دینا چاہتے تھے, جو اسلامی سماج اور معاشرہ, جو امت مسلمہ پیغمبر اکرم بنانا چاہ رہے تھے اور ایک پوری ایک امت تشکیل دینا چاہ رہے تھے, یہ اسی وقت جو ہے وہ ممکن ہے. لہذا جو ہے وہ بہرحال میں نے جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ یہاں آ کر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ یہاں آ کر جو ہے وہ میں مطالب کو تمام کرنا چاہتا ہوں اور جو ہے وہ صرف ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ واقعہ ہی جو ہے وہ مصائب کی تمہید جو ہے وہ قرار پائے گا. واقعہ مومن کرام یہ ہے کہ کچھ افراد حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے آپ کی زیارت کرنے کے لیے, آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. یہ واقعہ جو ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 68 میں یہ درج ہے اور جو ہے وہ یہ پیغام بھیجوایا خادم کے ذریعے کہ امام سے کہیں کہ آپ کے شیعہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ امام جو ہے وہ ابھی نہیں مل رہے, امام ابھی ملنا نہیں چاہتے. وہ لوگ چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے, پھر یہی جملہ دہرایا کہ امام سے کہو کہ آپ کے شیعہ, امام نے پھر وہی جواب دیا. تو اب روایت کے مطابق جو ہے وہ 40 دن یا 2 مہینے اسی میں گزر گئے. آپ دیکھیں کتنی بڑی مدت ہے. ادھر سے ان افراد کو آپ دیکھیں کہ بظاہر جو ہے وہ کتنا خلوص ہے, کتنی عقیدت ہے, کتنی محبت ہے, کہ دو مہینے ہو گئے ہیں وہ ملنا چاہ رہے ہیں, امام سامنے ہیں, گھر پر موجود ہیں, امام کے در پر ہیں, مگر امام جو ہے وہ نہیں مل رہے. تو اب انہوں نے جو ہے وہ آخری دن جو ہے یہ پیغام بھیجوایا کہ امام سے جا کر کہو کہ اب لوگ جو ہے وہ ہمیں تانے دینے لگے, کیونکہ روزانہ دنیا دیکھ رہی ہے, تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ امام کا شیعہ کہتے ہیں اور امام ان سے ملنا ہی نہیں چاہ رہے. تو لہٰذا کہا کہ یہ امام اب ہم پر جو ہے وہ تنقید ہونے لگی اور لوگ جو ہے وہ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں. امام علیہ السلام نے خادم سے کہلوایا کہ انہیں کہو کہ اندر آ جائے. لہٰذا جب یہ اندر آئے تو انہوں نے سلام کیا, امام نے سلام کا جواب نہیں دیا. آپ دیکھیں معاملہ کتنا سنگین ہے کہ صاحب شریعت کا یہ حکم ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے, لیکن صاحب شریعت جانتا ہے کہ یہ تربیت کا مسئلہ ہے, ان کی تربیت کرنی ہے, لہٰذا آپ نے جواب کا سلام کا جواب نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ نے نہ ہمارے سلام کا جواب دیا نہ ہمیں بیٹھنے کو کہہ رہے ہیں, مولا ہم سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا ہے؟ تو اب امام نے جواب فرمایا, جواب میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں سلام کا جواب نہیں دے رہے اور لوگ جو ہے وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہمیں کہنے کو نہیں, بیٹھنے کو نہیں کہہ رہے, تو آپ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 کی تلاوت فرمائی. دیکھیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, یہ ہے کہ قرآن ناطق جو ہے وہ قرآن سے جواب دیں گے. آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے, تم جس قسم کے بھی امتحان اور آزمائش کے مرحلے سے گزرتے ہو, جو بھی افتاد پڑتی ہے تم پر, بما کسبت ایدیکم, یہ تم اپنے ہاتھوں سے لے کر آتے ہو, تمہارا اپنا قصور ہے, اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارتے ہو, جبکہ خداوند متعال اتنا جو ہے وہ غفور الرحیم ہے اور درگزر کرنے والا ہے کہ وَيَعْفُ عَن كَثِير, بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے یعنی اس کی سزا نہیں دیتا ہے, لیکن تھوڑے بہت گناہ جو ہے وہ ایسے اللہ تعالیٰ جب معاف نہیں کرتا ہے, چاہتا ہے کہ ان کی سزا دے تاکہ تم بیدار ہو اور گناہوں کی وادی میں کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ایسا نہ ہو کہ گھاٹی سے نیچے گر پڑو, ہلاک ہو جاؤ. لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ چھوٹی موٹی سزائیں دے کر تمہیں روکنا چاہتا ہے, جھنجھوڑنا چاہتا ہے, بیدار کرنا چاہتا ہے, تاکہ جب مصیبت پڑے تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, مصیبت پڑے تو اللہ کو یاد کرو اور جو ہے وہ بیدار ہو اور خدا کی طرف سے غافل نہ ہو. تو آپ نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ جانتے ہو کہ علی کے یا ہم آئمہ کے شیعہ کون ہوتے ہیں؟ علی اور آئمہ کے شیعہ جو ہے وہ حسن ہیں, حسین ہیں, مالک اشتر ہیں, میثم تمار ہیں, سلمان ہیں, بلال حبشی ہیں, سلمان فارسی ہیں, ابو ذر غفاری ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ شیعہ اس لیے ہمارے ہیں کہ لفظ شیعہ جو ہے وہ بنا ہے تشیع سے, اور تشیع سے بنا ہے تشیع جنازہ, جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. تو شیعہ کا مطلب آتا ہے پیروکار, اور پیروکار کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, جو اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے, رسول کی بھی اطاعت کرتا ہے, اور اولی الامر امام معصوم کی بھی اطاعت کرتا ہے. اور اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ, یعنی جو کرنے کے کام ہیں انہیں یقینی طور پہ انجام دو جو واجبات ہیں, اور جن کاموں سے روکا گیا یعنی گناہ حرام ان سے رک جاؤ. لیکن تو کیونکہ جو ہے وہ تم ایسے نہیں ہو لہٰذا شیعہ نہیں ہو. تو شیعہ تم نے اپنے آپ کو کہا تو اس مقام و مرتبے کا اور اس منصب کا تم نے دعویٰ کیا جس مقام و منصب پر تم نہیں ہو, اور یہ گناہ ہے. لہذا امام نے ان سے توبہ کروائی, باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے استغفار کا کلمہ پڑھا. پھر امام نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا, ان میں سے ہر ایک کو اپنے گلے لگایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے بھائیوں بیٹھ جاؤ, اے میرے بھائیوں بیٹھ جاؤ. لہذا مومنین کرام واقعاً جو ہے وہ معاملہ انتہائی سنگین ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دینی تعلیم و تربیت اور دینی شعور میں جو ہے وہ اس میں ہم اضافہ کریں. جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, اپنی زبان کو, اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو, اپنے دل و دماغ اور اپنے ہاتھ اور پیروں کو کنٹرول میں رکھیں جہاں بھی دین کا معاملہ ہو. ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھا ہوا ہے, لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف جو ہے وہ خود شیعوں میں جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ گمراہیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ گمراہی جو ہے وہ کہاں سے پھیل رہی ہے, خود اس ممبر سے بھی پھیلائی جا رہی ہے. اخو کا دینک فاحتت لدینک, جانتے ہو کہ دین جو ہے وہ تمہارے لیے بھائی کا درجہ رکھتا ہے, اور بھائی کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی سنگین ہوتا ہے. لہذا فاحتت لدینک, اپنے دین کے بارے میں احتیاط سے کام لو. یہ دین اللہ کی امانت ہے, یہ دین اللہ کا نور ہے, یہ دین اللہ کی وحی اور اللہ کا کلام ہے. یہ اگر ہر ایک کے حوالے کر دیا جاتا تو سقیفہ اور غدیر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, لیکن مقرب ترین فرشتہ لے کر آیا اور معصوم ترین فرد کے قلب مبارک پر نازل کیا, اور اس نے بھی دوسرے معصوم تک ان علوم کو پہنچایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب غیبت کا دور آتا ہے تو سب کے سب ہیں, کسی کو بھی امام جو ہے وہ اپنا نائب بنا لے. چار نائبین بنائے آخری امام نے, نواب اربع, لیکن کت کو؟ جو معاشرے کے عالم ترین, عابد ترین, فاضل ترین, مجاہد ترین اور با بصیرت ترین افراد تھے, جو اسرار و رموز کو اپنے سینوں میں رکھنے والے تھے, اتنا اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے تھے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس دین کو کتنی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اس کی حفاظت اور بقا کے سامان کیے ہیں. اور یہی چیز ہے وہ, میں بس مصائب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ یہی چیز ہے وہ ہمیں حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی میں نظر آتا. کہ آپ نے بھی زندگی بھر جو ہے وہ چاہے مدینے میں ہو یا مرو اور مشہد میں آپ آئے, زندگی بھر جو ہے وہ امامت و ولایت کا پیغام پہنچایا, امامت و ولایت کی حفاظت کی تاکہ دین جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے. کیسے؟ کہ آپ دیکھیں کہ مامون نے سر توڑ کوشش کر لی, کتنا سرمایہ لگایا, کتنا اس نے وقت لگایا, کتنا اس نے اپنے طور پہ تدبیر سے کام لیا کہ کسی طرح امام کو اپنے کنٹرول میں لے کر آ جائے اور امام کو اپنا جانشین ثابت کرے اور امام کو جو ہے وہ حکومت کے کاموں میں جو ہے وہ شامل کرے تاکہ اس کی حکومت کی تائید ہو جائے امام کی شرکت کے ذریعے. تو آپ سوچئے کہ جب ایک وضو اللہ کی عبادت ہے تو امامت و ولایت تو اصول دین ہے, تو امام کس طرح جو ہے وہ ایک ظالم کی حکومت میں شامل ہو کر ایک شرک کے مرتکب ہو اور جو ہے وہ آپ نعوذ باللہ جو ہے وہ اہل بیت عصمت و طہارت ہے, آپ کی عصمت پر حرف آئے. جب ایک وضو میں شریک کرنے سے جو ہے وہ عصمت پر حرف آ رہا ہے تو یہ تو پورا اللہ کے نظام و سسٹم کے مقابلے میں بنو امیہ اور بنو عباس اور یہ موجودہ حکومتیں ہیں جو اللہ کے نظام قرآن کے مطابق نہیں ہے, سراسر مخالف ہیں. لہذا امام نے ہجرت قبول کر لی. اور کیسی ہجرت تھی؟ بس یہی مصائب کے چند جملے ہیں کہ جب مامون کی سپاہ آئی ہے امام کو مدینے سے مرو لے جانے کے لیے تو آپ نے مدینے والوں کو صبر و تحمل کا حکم دیا اور آپ جو ہے وہ قبر پیغمبر اکرم پر تشریف لے جاتے ہیں, گریہ و زاری کرتے ہیں, گھر تشریف لے جاتے ہیں, گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کا حکم آیا ہے مامون کی طرف سے اور اب میں مدینے سے جو جا رہا ہوں تو اپنے جد حسین ابن علی کی طرح پلٹ کر نہیں آؤں گا. لہذا اب میرے جانے کے بعد تمہارے پاس جو خبر پہنچے گی وہ میری مظلومانہ شہادت کی خبر پہنچے گی, عالم غربت میں مجھے شہید کیا جائے گا. لہذا تم مجھ سے جو ہے وہ میلوں دور ہوگے, تم مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گے. لہذا ابھی سے تم مجھے اس طرح رخصت کرو جس طرح رخصت آخر کے طور پہ کربلا کے میدان میں میرے جد حسین ابن علی کو ان کے گھر والوں نے رخصت کیا تھا. لہذا مجلس عزا برپا ہوتی ہے اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی غربت اور مظلومیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور آپ کے خاندان کے افراد باقاعدہ گریہ زاری کرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں. آپ قبر نبی پر دوبارہ آتے ہیں اور اسی طرح جس طرح آپ کے جد حسین ابن علی نے اپنے نانا کو الوداع کیا تھا, رو رو کر آپ الوداع کر رہے ہیں, گویا کہ مدینے والوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں گھر والوں کی طرح کہ تمہارا امام اب جو مدینے سے جا رہا ہے پلٹ کر نہیں آئے گا. ہاں ایسا ہی ہوا, مگر امام کی شہادت کے بعد بڑے عزت و احترام کے ساتھ امام کی تکفین بھی ہوئی ہے, غسل بھی دیا گیا, ارے امام کی تدفین بھی ہوئی, نماز جنازہ بھی ہو گئی, مگر ہائے سید الشہداء, ہائے ابا عبداللہ الحسین, ہائے کربلا والو کہ تمہیں قتل کرنے کے بعد تمہارے سر جدا کیے گئے اور بے سر لاشیں کربلا کی زمین میں بے گور و کفن پڑے رہے, سورج کی تمازت اور کربلا کی خاک کفن قرار پایا. ارے یزیدیوں کو غسل بھی دیا گیا اور دفن بھی کیا گیا, نماز جنازہ بھی ہوئی, مگر کربلا والے حسین و اصحاب حسین کربلا کے میدان میں بے سر لاشیں اسی طرح پڑے رہے, خیموں میں آگ لگی, نبی زادیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئی, پابند سلاسل بے محمل کی سواریوں میں سوار کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام, انا للہ وانا الیہ راجعون, رضا بقضائک وتسلیما لامر مولا. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیک یا علی ابن الحسین, السلام علیکم یا اولاد الحسین, السلام علیکم یا اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ